السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان میں حکومت سمیت سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے کئی دھڑوں نے جمعے کے روز کو غصے کے اظہار کا دن قرار دیا ہے. اسرائیلی پولیس نے بیت اللحم میں جمعے کے روز فلسطینیوں پر آنسو گیس پھینکی. روس کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ شام میں داعش کے شدت پسند گروپ کا صفایا کرنے کا اس کا مشن پورا ہو گیا ہے. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی بیوی اور والدہ کو 25 دسمبر کو ان سے ملاقات کی اجازت دی ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو اچانک غیر معمولی کمی واقع ہو گئی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 3 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے پر پاکستان میں جمعے کے روز اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. ان کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق، کیا خبریں ہیں ان احتجاجی مظاہروں کی؟
جی پاکستان میں آج دوسرے روز بھی مظاہرے ہوئے، اور خاص طور پر نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سب سے بڑی ریلی نکالی گئی. نہ صرف اسلام آباد بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ہونے والے مظاہرے بعد ازاں پرام طور پر جو اس میں لوگ شریک تھے وہ منتشر ہو گئے. اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے سے قبل آج جمعے کی صبح ہی خاص طور پر جو سفارت خانوں کی طرف جانے والا راستہ ہے وہاں سیکیورٹی کی جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اور سیکیورٹی خاصی سخت رہی اسلام آباد میں. پاکستان میں نہ صرف جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں بلکہ حکومت کی طرف سے بھی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی امریکہ کے فیصلے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. دراصل اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے اپنے شہریوں کو کے نام ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی سلامتی سے متعلق انتہائی احتیاط برتیں اور ان مقامات پر جانے سے گریز کریں جہاں رش ہے. اور یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے یہ مظاہرے ان میں سے بعض پرتشدد صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے وہ خود کو اس ساری صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے مقامی میڈیا پر بھی نظر رکھیں.
اچھا اشتیاق، یہ بتائیے گا کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا؟
جی ابھی تک ایسا پاکستان کے کسی علاقے سے ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے. مظاہرے جو ہوئے ہیں ان میں اگرچہ مظاہروں کی تعداد تو زیادہ تھی، مختلف علاقوں میں ہو رہے تھے، لیکن ان میں شامل لوگ کوئی زیادہ نہیں تھے. اب یہ اور جو بھی مظاہرے ہوئے اس میں شامل جو لوگ ہیں وہ بعد ازاں پرام طور پر منتشر ہو گئے. حکومت کی طرف سے ان مظاہروں کے موقع پر مختلف علاقوں خاص طور پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے اضافی انتظامات بھی کیے گئے تھے.
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جو بتا رہے تھے کہ آج جمعے کے روز مذہبی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے مظاہرے کیے، اور لیکن سفارت خانوں کی طرف سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، اور امریکی سفارت خانے نے بھی اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک انتباہ جاری کیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کے فیصلے پر فلسطینی علاقوں اور امریکی مشنز کے باہر متعدد مقامات پر دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے. دوسرے ممالک میں بھی مسلمانوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. وائس آف امریکہ کی سلاتس کا حق کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
مظاہروں اور احتجاج کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ جمعے کے روز تشدد کنٹرول سے باہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں مسلمان یروشلم کی مسجد اقصی میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے ٹائروں کو نظر آتش کیا اور ان اسرائیلی فوجیوں پر پتھراؤ کیا جنہوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے صورتحال کو غزہ سے دہشت گردی کے حملوں کے طور پر بیان کیا۔ دنیا کے متعدد مسلمان ملکوں میں بشمول امریکہ کے حلیف ملک ترکی میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ٹرمپ کے فیصلے کو عام طور پر ایک اشتعال انگیز فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
I see this as pouring gas on flames. This is not good for world peace. Tensions will rise even higher. This move probably was not planned very well. On the one hand, we have the Muslim world
that is Salahuddin Erdogan کہہ رہے ہیں کہ میں اس فیصلے کو آگ پر تیل ڈالنے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ عالمی امن کے لیے اچھا نہیں، کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بارے میں بہتر طور پر منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ ایک جانب تو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ قطع نظر مذہب کے تمام ممالک اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس غلط فیصلے کو درست کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا یہ بیان علامتی ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کی منظوری 2 عشرے قبل امریکی کانگریس نے دے دی تھی۔ ترکی اور عراق کے لیے ایک سابق امریکی سفارتکار کہتے ہیں
people in the region in the Islamic world another reason to question where
سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کا کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے خطے میں اور دنیا اسلام میں ایک اور سوال کا جواز پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ یہ امریکی صدر عالم اسلام کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس سمت لے جا رہے ہیں، کیونکہ اسے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے عمل کو نقصان پہنچانے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی پریس کانفرنس یو ایس اے میں بات کرتے ہوئے سفیر جیمز جیفری نے کہا کہ اس اعلان سے خطے میں ایران کے خلاف اتحاد تشکیل دینے کی امریکی کوششوں کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔
At a time when Iran is scoring victory and victory across the Middle East, this undercuts the anti-Iranian alliance.
ترکی اور عراق کے لیے امریکہ کے سابق سفیر جیمز جیفری کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت پر جب ایران مشرق وسطی میں اپنی کامیابی ثابت کر رہا ہے، یہ فیصلہ ایران مخالف اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سفیر جیفری کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اشتعال ممکن ہے مشرق وسطی میں تشدد کو پھر سے ہوا دے۔ اس فیصلے کو عام طور پر اسرائیل کے حق میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعت جماعت اسلامی نے ملک بھر میں جمعے کے روز احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ غزہ میں حماس نے نئے انتفادہ کے لیے کہا ہے، اور عرب لیگ کے ممالک ہفتے کے روز اپنے رد عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کی غرض سے اپنا اجلاس کر رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
عالمی رد عمل کے بارے میں تو رپورٹ آپ نے سنی بہجت جیلانی کی زبانی۔ اب بھارت میں مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی کوئی بیان دیا ہے۔ جی سہیل صاحب،
جی آپ یہاں کے متعدد مسلم جماعتوں نے اور تنظیموں نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس سے مسئلے فلسطین اور اسرائیل کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی، اس سے کچھ رکاوٹیں ہی پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ لیکن اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ رد عمل جس طرح سے اور دوسرے ملکوں میں ہوا ہے، وہاں یہاں پر نہیں ہو پایا ہے، نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلینا وائٹ جو امریکی وزارت خارجہ میں ترجمان برائے جنوبی ایشیا اردو ہندی میڈیا ہیں، انہوں نے ابھی نئی دہلی کا دورہ کیا ہے، تو انہوں نے یہاں چنندہ اردو صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے وائس آف امریکہ اردو سے خاص طور پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور مسلمانوں کے باہمی رشتے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے ان رشتوں پر زور دیا اور کہا کہ ان کے مابین مضبوط تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کے کردار کی بھی ستائش کی، اور کہا کہ وہ امریکہ کی ثقافت کا ناگزیر حصہ ہیں۔ ہیلینا نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان امریکہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی ہے تو اسے مذاکرات سے دور کیا جا سکتا ہے۔ بقول ان کے، امریکی انتظامیہ مذاکرات کو بہت اہمیت دیتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے بات چیت سے دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اردو بولنے والوں سے امریکہ کا فطری رشتہ ہے، اور ہم اس رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان امریکہ کے فطری حلیف ہیں، فطری وہاں کی ثقافت میں ان کا بہت اہم رول ہے۔
بہت شکریہ سہیل انجم صاحب۔
اوکے، شکریہ۔
تو یہ ہمارے نمائندے تھے نئی دہلی سے سہیل انجم، جو بتا رہے تھے کہ بھارت میں رد عمل تو ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے جتنا دوسرے اسلامی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان برائے جنوبی ایشیا اور ہندی میڈیا ہیلینا وائٹ کا بھی ایک بیان پڑھ کر سنایا.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
چین نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کو دہشت گردی کے حملوں کے خطرے سے متعلق خبردار کیا ہے. بظاہر یہ غیر معمولی انتباہ ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں تفصیل جانتے ہیں.
چین نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کو دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں سے متعلق خبردار کیا ہے. بظاہر یہ ایک غیر معمولی انتباہ ہے. پاکستان میں چین کے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان میں چین کے شہریوں اور تنظیموں پر حملوں کی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات ملی ہیں. خبر رساں اداروں رائٹرز اور ایسوسیٹڈ پریس کے علاوہ چینی ذرائع ابلاغ نے بھی سفارت خانے کے اس بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ چینی شہری پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کریں. واضح رہے کہ رواں سال جون میں کوئٹہ سے دو چینی اساتذہ کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی. اکتوبر میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ایک خط کا متن سامنے آیا تھا جس میں اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے نے پاکستان کی وزارت داخلہ کو لکھا تھا کہ چین کے سفیر کی زندگی کو دہشت گرد تنظیم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے خطرہ ہے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے.
کچھ نہ کچھ تو ہے, یہ سی پیک کی وجہ سے چائنیز کی انڈکشن کافی ہوئی ہے, یہ انفلکس ان کی کافی آئے ہیں اور بہت سارے چائنیز جو ہیں وہ پرائیویٹلی آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ, سی پیک سے ریلیٹڈ. تو اس لحاظ سے یہ خطرہ تو ہے کہ جو لوگ انپروٹیکٹڈ یا خود اپنی مرضی سے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں وہ ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے یا ان کو پروٹیکشن نہیں ہے, تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے.
پاکستانی حکومت کی طرف سے پہلے ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے ہزاروں اہلکاروں پر مشتمل خصوصی فورس تشکیل دی جا چکی ہے اور پاکستانی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی فوجی لڑاکا جیٹ طیاروں نے طالبان کے منشیات کے دھندے کو بظاہر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. امریکی محکمہ دفاع نے جمعے کے روز جاری کیے گئے بیان میں بتایا ہے کہ نیوی کے F-18 سپر جیٹ طیارے ہلمند صوبے میں طالبان کے منشیات کے اڈوں اور پیداواری مقامات کو نشانہ بناتے رہے ہیں. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ متعدد فضائی حملوں میں طالبان کو قریباً $40 لاکھ کا مالی نقصان پہنچایا گیا ہے. روس کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ شام میں داعش کے شدت پسند گروپ کا صفایا کرنے کا اس کا مشن پورا ہو گیا ہے اور یہ کہ ملک اس دہشت گرد گروپ سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہے. اسپیشل آپریشنز کے محکمے میں جنرل اسٹاف کے سربراہ سرگئی روڈسکوئی نے شدت پسند گروپ کا متبادل نام داعش استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی مسلح افواج کا ہدف شام میں داعش کے شدت پسند گروپ کے مسلح گروہوں کو شکست دینا تھا جو مکمل طور پر حاصل کر لیا گیا ہے. روٹسکوئی نے کہا کہ شام میں کوئی واحد گاؤں یا ضلع ایسا نہیں ہے جہاں داعش کا کنٹرول ہو. شام کی سرزمین کو اس دہشت گرد تنظیم کے لڑاکوں سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ جب تک روس مشرقی یوکرین اور کرائمیا سے اپنی فوجی واپس نہیں بلاتا اس پر عائد تعزیریں ختم نہیں کی جائیں گی. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
یورپی ممالک کی تنظیم برائے سلامتی و تعاون OSCE کے وزراء خارجہ کے ویانا میں اجلاس کے موقع پر ٹیلرسن نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی. ٹیلرسن نے روس پر الزام لگایا کہ وہ حکومت مخالف فورسز کی قیادت کرتا ہے، انہیں تربیت فراہم کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر لڑتا ہے۔
Our first priority is to stop the violence in East Ukraine so that we can begin a process of implementing the elements of the Minsk Accord.
ہماری اولین ترجیح مشرقی یوکرین میں تشدد کو روکنا ہے، تاکہ ہم منسک معاہدے کی، جس پر تمام فریق متفق ہوئے، جزیات پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ سن 2015 میں بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت مشرقی یوکرین میں یوکرینی فورسز اور روسی حمایت والے علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان فائر بندی کروائی گئی۔ اس تنازع میں 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور معاہدے کی اکثر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحت کی دیکھ بھال کے ایک بل کی منظوری میں سابقہ ناکامی کے بعد کانگریس کے ریپبلکن ارکان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہفتوں میں ٹیکس کی کٹوتیوں کے ایک پیکج کو ان کی پہلی بڑی قانونی کامیابی کے طور پر نافذ کریں، لیکن ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ ابھی تک امریکی انتخابات میں روس کی دخل اندازی کی تحقیقات کی وجہ سے الجھاؤ کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون نے سیاسی افراتفری کے بارے میں رپورٹ ارسال کی ہے جو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس کی کٹوتیوں سے متعلق اپنی صدارتی مہم کا ایک کلیدی وعدہ پورا کرنے کے قریب ہیں، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے معیشت مضبوط ہوگی اور روزگار پیدا ہوں گے۔
I will tell you this in a non-braggadocious way. There has never been a 10-month president that has accomplished what we have accomplished.
میں کسی مبالغہ آرائی کے بغیر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی صدر نے 10 ماہ کی مدت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کی ہے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ صحت کی دیکھ بھال کے بل پر ایک ناکامی اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر میں معمولی کامیابی کے بعد ٹرمپ اپنی مقبولیت کی تاریخی کمی کو بڑھانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن روس سے متعلق تحقیقات میں قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کی جانب سے اقبال جرم اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ یہ تحقیقاتی کارروائی ابھی تک الجھاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ رائے عامہ کے بیشتر جائزے صدر کی مقبولیت کی شرح 40% سے کم ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جوئے ریڈ کے، لیکن تجزیہ کار رابرٹ جونز کہتے ہیں کہ ریپبلکنز کی جانب سے ان کی حمایت کی شرح بدستور بلند ہے۔
Among members of his own party, his standing is for the most part quite good.
ان کی اپنی پارٹی میں ان کی مقبولیت خاصی اچھی ہے، انہیں 10 میں سے 8 ریپبلکنز کی حمایت حاصل ہے، جو خاصی نمایاں تعداد ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار رابرٹ جونز کے۔ ڈیموکریٹس نے ورجینیا اور نیوجرسی کے حالیہ انتخابات میں زیادہ تر کامیابی اس بنیاد پر حاصل کی کہ ٹرمپ مخالف ووٹروں کی ایک بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلی۔
And so I think for Democrats who were really kind of obsessed with this idea of converting Trump voters over.
اس لیے میرا خیال ہے کہ جن ڈیموکریٹس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہے کہ ٹرمپ کے ووٹرز ان سے منہ موڑ لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے ٹرمپ ان کا اوباما ہے، اور انہیں ملک کے کم از کم ایک تہائی حصے پر ثقافتی کنٹرول حاصل ہے، جسے میرا خیال ہے کہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ لیکن جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی مقبولیت کی مجموعی شرح میں کمی اگلے سال کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر صدر اپنے کام کے حوالے سے 38 یا 29% مقبولیت کے اسی مقام پر رہتے ہیں جس پر وہ آج ہیں، تو وسط مدتی انتخابات غالباً ریپبلکنز کے لیے زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ وہ ایوان نمائندگان میں نشستیں کھو دیں گے اور ممکن ہے اپنی اکثریت کو خطرے میں ڈال دیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جان فورٹیئر کے۔ کانگریس کے ریپبلکن ارکان کا خیال ہے کہ اگلے سال کے انتخابات میں خود کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدر کے ایجنڈے کو نافذ کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی نیوی گہرے پانیوں میں جانے والے غوطہ خوروں کی ٹیم کو اس ٹرانسپورٹ تیاری کی تلاش کے لیے بھیج رہی ہے جو نومبر میں مغربی بحر الکاہل کو میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے کے تقریباً 40 منٹ بعد 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا تھا، لیکن 3 ملاح سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ نیوی کا یہ طیارہ اوکیناوا کے تقریباً 925 کلومیٹر جنوب مشرق میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جب وہ جاپان کے امریکی اڈے سے سامان اور مسافر امریکی بحری جہاز رونلڈ ریگن پر پہنچانے کے معمول کے مشن پر تھا۔ انقرہ میں کرد حزب مخالف پارٹی کے قائد صلاح الدین دمرتاس کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ دمرتاس پر دہشت گردی کا الزام عائد ہے اور مقدمے سے پہلے انہیں 1 سال سے زائد عرصے سے زیر حراست رکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس مقدمے پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قید میں بند کرد رہنما کے حامیوں نے انقرہ کے سمکھان جیل کے باہر مظاہرہ کیا جہاں جمعرات کے روز کرد لیڈر کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ 500 صفحات پر مشتمل فرد جرم میں دمرتاس پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کی سربراہی کی، دہشت گرد پروپیگنڈا پھیلایا اور نفرت اور جرائم کو فروغ دینے کی نوعیت کی اشتعال انگیزی کی۔ تنازعہ ان کے خلاف جیل میں مقدمہ چلانے پر اٹھ کھڑا ہوا ہے، چونکہ ان کے کمرے عدالت میں محض 20 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ دمرتاس کی ایچ ڈی پی پارٹی کے ایک سابق پارلیمانی معاون حسیب کپلان نے جیل خانے کے باہر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سماعت کے انتظام پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی 6 سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے کی خبریں امریکی میڈیا میں نمایاں رہیں۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ توقع کے مطابق وائٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یروشلم کو اسرائیل کی حکومت کے مرکز کے طور پر تسلیم کرنا ایک بالکل درست فیصلہ ہے، اور کئی دہائیوں تک اس فیصلے کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے حل میں کوئی مدد نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی یہی چاہتا ہے کہ اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اور امریکہ 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر انہیں عرب ممالک اور یورپ سمیت بہت سے دوسرے سربراہان مملکت کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تنقید کرنے والوں میں امریکہ کے قریبی اتحادی بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے ناقدین کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس اعلان سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور امن کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے نے حصول امن کے عمل کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل فلسطین تنازع میں بطور ثالث امریکی حیثیت بھی کمزور ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیل میں صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو بہت پذیرائی ملی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ یہودی عوام اور ریاست اس فیصلے پر صدر ٹرمپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی خبریں اس ہفتے یہاں کے میڈیا میں نمایاں رہیں۔ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ریاست کی وینچورا کاؤنٹی سے آبادی کے انخلا میں تیزی آ گئی ہے۔ خبر کے مطابق 96,000 ایکڑ رقبے پر آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ تقریباً 10 میل کا علاقہ اس تباہی سے براہ راست متاثر ہوا ہے۔ خبر کے مطابق حکام نے علاقے کے مکینوں کو علاقہ چھوڑ کر جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور کہا ہے کہ جن لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکلنے میں دشواری کا سامنا ہے انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان درختوں پر پانی پھینکا جا رہا ہے جن میں ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق تقریباً 12,000 گھروں کو آگ سے خطرہ ہے، جبکہ تقریباً 50,000 افراد گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے ہیں، اور 1,100 کے قریب اہلکار آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ریاست میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کی خواہش نے انسان کو ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کر دیا، اور پہلا جہاز آج کے گلائیڈر ہی کی شکل کا تھا۔ اگرچہ اب تو سپر سونک طیارے بھی وجود میں آ گئے ہیں، مگر گلائیڈر تاحال موجود ہیں۔ ان کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ زیادہ تیز رفتار نہیں اور بہت بلندی پر بھی نہیں جا سکتے، مگر 2 پائلٹ ایسے ہیں جنہوں نے حال ہی میں ارجنٹینا کے پہاڑوں میں اتنی بلندی پر پرواز کی کہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا۔ وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے جہاز کی یہ طاقت پرواز تحقیق کی دنیا میں نیا موڑ ثابت ہوگی، اور ہو سکتا ہے نوجوان اس سے متاثر ہو کر سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ قدم رکھیں۔ اس پرلان 2 نامی گلائیڈر میں 2 پائلٹ تھے، اور اسے ایک چھوٹے طیارے کے ساتھ باندھ کر فضا میں چھوڑا گیا۔ تقریباً 3,000 میٹر کی بلندی پر پہنچ کر انہوں نے گلائیڈر کو طیارے سے منسلک کرنے والی کیبل چھوڑی، اور پھر مشاہدہ کیا گیا کہ ہوا کی طاقت انہیں کتنی بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ 3 ستمبر کو پرواز بھرنے والا یہ گلائیڈر 15,902 میٹر کی بلندی تک پہنچا، اور یوں پہلے سے موجود 441 میٹرز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ارجنٹینا سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے چیف پائلٹ جم پائن کہتے ہیں کہ اس بلندی تک پہنچنے میں پرواز کے 11 مرحلے آئے.
And basically we take steps of a certain amount of altitude and airspeed, gather data, analyze that data, and if those data conform to our theory,
ہم خاص مرحلے سے خاص بلندی اور رفتار اختیار کرتے ہیں, اعداد و شمار جمع کرتے ہیں, ان اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہیں, اور اگر یہ اعداد و شمار ہماری تھیوری اور ہمارے جہاز کے ماڈل سے مطابقت رکھتے ہوں تو ہم بحفاظت اگلے مرحلے تک جا سکتے ہیں. اس گلائیڈر میں لگے کیمروں نے شاندار تصویریں حاصل کی. اگرچہ اس وقت گلائیڈر کی رفتار صرف 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی, مگر یہ رفتار بہت بڑھ سکتی ہے. مگر فضا میں بلندی پر سردی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے گلائیڈر میں بیٹھے پائلٹس کو خاص انتظام کرنا پڑا. مارگن سینڈر راک پائلٹ بھی ہیں اور پروجیکٹ مینیجر بھی.
We have electric socks on the pilots. We literally could not fly without those electric socks. We would get frostbite. And heated vests.
ہمیں پائلٹوں کو بجلی سے گرم ہونے والی جرابیں پہنانا پڑیں. ہم ان جرابوں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتے تھے, ورنہ سردی سے خون جم جاتا. ہم نے ایسی جیکٹیں بھی پہنی جو گرم کی جا سکتی ہیں. آئندہ برس کے لیے ہم اپنا ہیٹنگ سسٹم اور بہتر بنائیں گے, کیونکہ اس سال سردی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہی. پائلن 2 کو ایک خاص کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے. اس میں خاص میکانکی خصوصیات ہیں اور ایئر بس نامی کمپنی نے اسے مکمل کیا اور ارجنٹینا پہنچایا. کمپنی کو توقع ہے کہ یہ پروجیکٹ نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کھینچ لائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور کھیلوں کی خبروں میں کرکٹ سے متعلق یہ خبر. پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 3 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. شیڈیول کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز 22 فروری سے ہوگا, جو 25 مارچ تک جاری رہے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق PSL 3 میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی اور لیگ میں مجموعی طور پر 34 میچ کھیلے جائیں گے. تمام میچز 20 اوورز پر مشتمل ہوں گے. PSL 3 کے 3 میچز پاکستان میں, جبکہ باقی متحدہ عرب امارات کی ریاستوں شارجہ اور دبئی میں کھیلے جائیں گے. PCB کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق لیگ کا افتتاحی میچ نئی ٹیم ملتان سلطان اور PSL 2 کی فاتح ٹیم پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ سے قبل دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کا بھی اہتمام کیا جائے گا, جس میں شو بز اور اسپورٹس کے مختلف اسٹارز شریک ہوں گے. PSL 3 کے دونوں سیمی فائنلز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں, جبکہ فائنل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا, جس کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. اس موقع پر پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ PSL 3 کے ذریعے وہ دنیا بھر کو کرکٹ ٹیلنٹ دکھائیں گے. نجم سیٹھی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ PSL 3 کے ذریعے شائقین کرکٹ کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور بڑی تعداد میں کرکٹ لورز ٹی وی اسکرینوں کے سامنے اور اسٹیڈیم میں میچز سے لطف اندوز ہوں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو اچانک غیر معمولی کمی واقع ہوئی اور ڈالر کے انٹر بینک ریٹ میں 4.50 روپے تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جمعے کے صبح انٹر بینک ریٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے کے مقابلے میں 109 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 108.90 روپے تک بڑھ گئی۔ تاہم روپے کی قدر میں یہ کمی عارضی ثابت ہوئی اور جمعے کی دوپہر انٹر بینک لین دین میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر دوبارہ کم ہو کر 106.5 روپے ہو گئی۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اچانک عارضی اضافے کی کیا وجوہات ہیں، تاہم اسلام آباد میں غیر ملکی کرنسی کے لین دین سے وابستہ ایک نجی کمپنی کے عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روپے کی قدر میں ہونے والی اچانک کمی ایک غیر یقینی صورتحال کی مظہر ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور پاکستان کے آئی ایم ایف سے حاصل کردہ 6 ارب ڈالر سے زائد قرضے کی واپسی کے لیے ملک کی اقتصادی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے۔ مقامی میڈیا میں ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کو غیر ملکی قرضوں بشمول پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں سے متعلق قرضوں اور منافع کی ادائیگی کے لیے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے اس بیان کا جس میں اطلاعات کے مطابق صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں اسے سراہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان نے افغان صدر اشرف غنی کی مذاکرات کی پیشکش کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے مابین باہمی رابطے اور بات چیت کا عمل نہایت اہم ہے اور حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے رابطے اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے رواں ماہ کے اوائل میں آذربائیجان میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کا متمنی ہے اور وہ پاکستانی حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے افغان صدر اشرف غنی کی پیشکش سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی خارجہ سیکرٹری اور دیگر اعلی عہدیداروں کے کابل کے دورے کے بعد ان کے بقول اسلام آباد کی تجویز پر مختلف باہمی امور سے متعلق 5 ورکنگ گروپ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔
In this context, President Ghani, in his statement at the Heart of Asia Conference, appreciated the comprehensive proposal made by Pakistan to enhance cooperation on counter-terrorism, intelligence sharing, military, economy, trade and transit interaction, refugees repatriation and connectivity.
ترجمان نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی اس تجویز کو سراہا جس میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو بڑھانا، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ، باہمی تجارت اور معیشت کو فروغ دینا اور مہاجرین کی واپسی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ حالیہ سالوں میں اسلام آباد اور کابل کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں اعلی سطح کے رابطوں کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے باہمی تناؤ کو کم کرنے میں اسی صورت معاون ہوں گے اگر انہیں پائیدار بنیادوں پر استوار رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ترجمان نے افغانستان میں حال ہی میں اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد افغانستان میں کام کرنے یا روزگار کے لیے جانے والے پاکستانیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔
تمام پاکستانی نیشنلز کو کوشن کیا گیا کہ ایکسرسائز کریں ایکسٹریم ویجیلنس۔ سینئر پروفیشنلز جو ڈفرینٹ فیلڈز میں ہمارے وہاں کام کر رہے ہیں ان کے کڈنیپ ہونے کی یا ہراس ہونے کی دونوں کی رپورٹس ہیں۔ پاکستانیز کنسیڈرنگ امپلائمنٹ، جن کو نوکری وہاں پہ کوئی نظر آ رہی ہے جانا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، دونوں مسٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دیئر پرسنل سیفٹی، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اینڈ ویل بینگ بیفور ایکسیپٹنگ امپلائمنٹ اور کنٹینیوئنگ دیئر ریزیڈنسی ان افغانستان۔
ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں کام کرنے کے دوران پاکستانی شہری اپنے ذاتی تحفظ کو ضرور مد نظر رکھیں، افغانستان میں سیکیورٹی کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کا نشانہ نہ صرف عام افغان شہری بن رہے ہیں بلکہ افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی شہری بھی بعض اوقات اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے اہلکار کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اسلام آباد نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کابل پر افغانستان میں پاکستانی سفارتی مشنز اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات 25 دسمبر کو کرانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعے کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کیا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے اپنی حراست میں موجود مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی بیوی اور والدہ کو 25 دسمبر کو ان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعے کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دیا۔
پاکستان ہیز انفارمڈ انڈیا دیٹ اٹ واز ریڈی ٹو الاؤ دی وزٹ آف دی مدر آف کمانڈر یادو الانگ ود ہز وائف۔ ہم نے اپنی ریڈینس کنوے کر دی ہے۔ دی وزٹ شوڈ ہیپن on 25th December 2017, a diplomat from the Indian High Commission in Islamabad will be allowed to accompany the visitors.
ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ایک سفارتکار بھی کلبھوشن یادو کی اہلیہ اور والدہ کے ہمراہ ملاقات کے لیے جا سکیں گے، جبکہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو ضروری سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں ایک فوجی عدالت کی طرف سے رواں سال اپریل میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ رواں سال مئی میں عالمی عدالت انصاف نے اپنے عبوری فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عدالت کا حتمی فیصلہ آنے تک عمل درآمد نہ کرے۔ کلبھوشن یادو نے اپنی سزا کے خلاف پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے رحم کی اپیل بھی کر رکھی ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کلبھوشن یادو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایران میں تجارت کر رہے تھے، جہاں سے پاکستان نے انہیں اغوا کیا۔ لیکن پاکستان بھارت کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مارچ 2016 میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لندن کے میئر صادق خان نے، جو پاکستان کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں ہیں، کراچی میں مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اجتماعات سے خطاب کیا۔ اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
لندن کے میئر صادق خان بھارت اور پاکستان کے دورے کے آخری حصے میں کراچی پہنچے۔ میئر لندن نے کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں طلبا اور فیکلٹی ممبر سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ دوستی، اتحاد، ثقافتی ترویج اور ترقی سے کیا جا سکتا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، ہمارا عزم اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ صادق خان کے بقول، دائیں بازو کی سیاست کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو کم کرنے کے لیے تعلیم اہم ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ساتھ نہ ہوں۔ اپنے خطاب میں میئر لندن نے پاکستان کو ایک عظیم ملک اور کراچی کو ایک عظیم شہر قرار دیا۔
The cultural life is amazing. I'm meeting, you know, the great author of yours tonight, Clarence Camilla, and it's some of the things that you do so well. Culture, you do really, really well. Music, whether it's dancing, whether it's poetry, whether it's authorship.
میئر لندن نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ میئر لندن نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں صادق خان کا کہنا تھا کہ مزار قائد پر حاضری دے کر انہیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ انہیں اپنے پاکستانی نژاد ہونے پر فخر ہے۔ وہ پاکستانیوں کے پرتپاک استقبال پر ان کے شکر گزار ہیں۔ میئر کا مزید کہنا تھا کہ لندن سب کے لیے کھلا ہے۔ لوگوں کو تعلیم، روزگار، تجارت اور سیاحت کے لیے لندن میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ میئر لندن کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ تھا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکی محکمہ خارجہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد ردعمل کے پیش نظر دنیا بھر میں انتباہی پیغامات جاری کیے ہیں۔ اسرائیل سمیت بہت سے ملکوں کو خصوصی احکامات بھیجے گئے ہیں۔ امریکی قونصلیٹ جنرل امریکی حکومت کے کارکنوں اور ان کے خاندانوں کو یروشلم کے پرانے شہر اور مغربی کنارے کے ذاتی دورے سے منع کر رہی ہے۔ امریکی شہریوں کو انتہائی احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی پولیس نے بیت اللحم میں جمعے کے روز فلسطینیوں پر آنسو گیس پھینکی۔ فلسطینیوں کے کئی دھڑے جمعے کے روز کو غصے کے اظہار کا دن منا رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں اضافی سیکورٹی فورسز طلب کی ہے۔ جمعے کے روز پورے مشرق وسطی میں اور مسلمان اکثریت والے ملکوں میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہزارہا افراد نے امریکی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ٹرمپ مخالف اور اس فیصلے کے خلاف کتبے اٹھا رکھے تھے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں بھی امریکی سفارتخانے کے باہر سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور ٹرمپ مخالف نعرے لگائے۔ حماس گروپ نے بھی اسرائیل کے خلاف شورش کا اعلان کیا ہے۔ ٹویٹر پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید اور کانگریس کے ایک پینل میں شریک قانون سازوں میں سے باس کی شدید نکتہ چینی کے بعد جمعرات کے روز امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے پہلی مرتبہ اپنے ادارے کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ قانون سازوں نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت اور ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ساتھ روس کے تعلقات کے معاملے کی چھان بین میں ایف بی آئی کے غیر جانبدار ہونے پر سوال اٹھائے ہیں۔ کانگریس میں وائس آف امریکہ کی نامنگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے اپنے محکمے کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
The FBI that I see is tens of thousands of agents and analysts and staff working FBI their tails off.
جو میں دیکھتا ہوں اس میں ہزاروں ایجنٹ، تجزیہ کار اور اہلکار انتھک محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ امریکی آئندہ کسی دہشت گرد حملے، گروہی تشدد، بچوں سے ناروا سلوک کرنے والوں اور روس، چین، شمالی کوریا اور ایران کے جاسوسوں سے محفوظ رہیں۔ یہ بیان اس کے صرف چند دنوں بعد آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایف بی آئی کی ساکھ جزوی طور پر اس بات سے متاثر ہوئی ہے کہ اس نے ان کی سیاسی حریف ہلری کلنٹن کے خفیہ ای میل کے معاملے کی، جب وہ وزیر خارجہ تھیں، تفتیش جاری نہیں رکھی۔ ایوان میں جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین باب گڈ لارڈ کہتے ہیں،
The FBI's decision to recommend no charges against the former secretary or anyone connected to her continues to raise serious concerns.
یہ فیصلہ کہ سابق وزیر خارجہ یا ان سے وابستہ کسی شخص کے خلاف کوئی الزامات عائد نہ کیے جائیں، مسلسل اس سنگین تشویش کا باعث ہے کہ ہمارے ملک کا نظام انصاف عمرا، طاقتوروں اور بااثر لوگوں سے عام لوگوں کی نسبت مختلف انداز سے نمٹتا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ یہی فیصلہ مئی میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی کا باعث بنا۔ تاہم بعد میں ٹرمپ نے امریکی ٹیلی ویژن این بی سی کو بتایا کہ ایسا روس کے بارے میں چھان بین کی وجہ سے کیا گیا۔ ایسے میں جب خصوصی وکیل رابرٹ مولر اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ کومی کی برطرفی انصاف میں رکاوٹ کا باعث تو نہیں، ایف بی آئی کو اپنے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس راہل لیبراڈور نے رے سے استفسار کیا،
ڈائریکٹر، آئی ہیو بیگن ٹو ہیو سیریس ڈاؤٹس اباؤٹ سم ان دی ایف بی آئی، اباؤٹ سیریس ڈاؤٹس اباؤٹ دی انٹیگریٹی آف سم آف دی ہائیسٹ۔
ڈائریکٹر، آپ کے ادارے کی جانب سے بعض اقدامات کے باعث مجھے ایف بی آئی میں موجود بعض لوگوں کے بارے میں شدید شبہ پیدا ہو گیا ہے، بعض ایسے لوگوں کی صداقت کے بارے میں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ناقدین ایک ایسے سینئر ایف بی آئی ایجنٹ کے فرائض میں تبدیلی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو پہلے مبینہ طور پر کلنٹن سے رابطے میں تھے اور اب مولر کی تفتیشی ٹیم میں شامل تھے۔ ریپبلکن رکن کانگریس جم جارڈن کہتے ہیں،
If he kicked everybody off Mueller's team who was anti-Trump, I don't think there'd be anybody left.
اگر انہوں نے ہر اس شخص کو مولر کی ٹیم سے نکالا جو ٹرمپ مخالف ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی باقی رہ جائے گا۔ کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ٹرمپ کی جانب سے قومی کی برطرفی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیرلڈ نیڈلن نے کہا،
ڈائریکٹر رے، ڈو یو ہیو اینی ریزن ٹو ڈاؤٹ دی ٹیسٹیمونی آف ڈائریکٹر قومی اور اٹارنی جنرل سیشنز آن دس پوائنٹ؟
ڈائریکٹر رے، کیا آپ ڈائریکٹر قومی یا اٹارنی جنرل سیشنز کے اقبالی بیانات پر شبے کی کوئی وجہ سمجھتے ہیں؟ مگر ڈائریکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میرے لیے اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تاہم اس بات کی ضرور تصدیق کی کہ معاملات کے دوران وائٹ ہاؤس نے ان پر وفاداری کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
امریکہ میں قانون سازوں کے خلاف بے راہ روی اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے نتیجے میں ایک تیسرے قانون ساز کو بھی اپنے منصب سے الگ ہونا پڑا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکہ میں قانون سازوں کو حال ہی میں غیر مناسب رویوں اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں امریکی کانگریس کے ایک تیسرے رکن بھی اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں۔ ایریزونا سے ریپبلکن نمائندے ٹرینٹ فرینکس نے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، جس سے پہلے ایوان نمائندگان میں ایتھکس کمیٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ عملے کی خواتین کو ممکنہ طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کی چھان بین کا آغاز کر رہی ہے۔ فرینکس نے جمعرات کے روز ایک بیان میں تسلیم کیا کہ انہوں نے کچھ ایسے موضوعات پر بات کی جس سے عملے کے ارکان پریشان تو ہوئے، لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا کسی سے کوئی قریبی تعلق تھا۔ فرینک کے اس اعلان سے کچھ گھنٹے قبل سینیٹر ال فرینکن نے بھی اعلان کیا کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف بے راہ روی اور جنسی طور پر غیر مناسب رویوں کے الزامات میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ فرینکن نے یہ دلیل بھی دی کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور الاباما کے رائے مور کے مقابلے میں بلند معیار رکھتے ہیں۔ رائے امریکی سینٹ کے لیے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I
سینیٹر فرینکن کہتے ہیں کہ مجھے بخوبی علم ہے اور پھر ایک تلخ حقیقت بھی سامنے ہے۔ میں اپنے منصب سے الگ ہو رہا ہوں، جبکہ ایک شخص جس کے غیر مناسب رویوں کی ایک تاریخ خود ان کی اپنی زبانی ریکارڈ ہے، وہ اوول آفس میں ہے، اور وہ شخص جس نے بار بار نو عمر لڑکیوں کو اپنا ہدف بنایا اب سینٹ کی نشست کا امیدوار ہے اور انہیں پارٹی کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں ایوان نمائندگان میں طویل ترین عرصے سے رکن چلے آنے والے مشیگن کے ڈیموکریٹ جان کانیرز نے اپنے خلاف ایسے ہی الزامات کے بعد استعفیٰ دیا تھا۔ امریکہ میں اب کئی ہفتوں سے غیر مناسب رویوں کے بارے میں الزامات کی بھرمار ہو رہی ہے، اور سیاست، تجارت، فن اور میڈیا کی انتہائی طاقتور درجنوں شخصیات کو اپنی ملازمتوں سے الگ ہونا پڑا ہے، کیونکہ متاثرہ خواتین نے ان کی بدسلوکی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی رات یہودیوں کے سالانہ تہوار ہانیکا کو اس سال انتہائی خاص قرار دیتے ہوئے بظاہر اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا نیا دارالحکومت قرار دیا ہے جو امریکی سفارت خانے کا مستقبل کا گھر ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں ہانیکا کی تقریب پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنے فیصلے کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا،
نو فورس ہیز ایور کرشڈ یور اسپرٹ اینڈ نو ایول ہیز ایور ایکسٹنگوشڈ۔
کوئی طاقت آپ کے جذبے کو کچل نہیں سکتی اور کوئی بدی آپ کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتی، اور اسی لیے یہودی افراد تمام لوگوں میں، تمام قوموں میں جگمگا رہے ہیں، اور اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسرائیل اور پورے یروشلم میں محبت پھیل رہی ہے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ ٹرمپ کے یروشلم کے فیصلے سے زیادہ تر ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مشکل ہو گئے ہیں۔ جمعے کے روز برطانیہ اور یورپی یونین نے بلاکس سے ملک کے انخلا کی شرائط کے بارے میں ایک بڑا اعلان کیا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
برسلز میں وزیراعظم تھریسا مے کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے جنکر نے کہا کہ بریگزٹ گفت و شنید کو اب تجارتی مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے۔
On the basis of the mandate which was given to me by the European Council, the Commission has just formally decided to recommend...
یورپی کونسل کی جانب سے مجھے جو اختیار سونپا گیا ہے، اس کی بنیاد پر کمیشن نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یورپی کونسل کو یہ تجویز پیش کی جائے کہ علیحدگی کی سخت شرائط پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے کی۔ اور برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے کہا،
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase to talk about
میں تجارت اور سیکیورٹی پر بات کرنے اور مستقبل کے مثبت اور بھرپور تعلقات پر گفت و شنید کرنے کے لیے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے کے امکان کا بھرپور خیر مقدم کرتی ہوں، جو ہمارے سب کے مفاد میں ہے۔ یہ الفاظ تھے برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کے۔ اس ہفتے کے آخر میں برسلز میں اجلاس کے دوران توقع ہے کہ یورپی لیڈرز برطانیہ کے مالیاتی تصفیے، آئرلینڈ کی سرحدوں کی حیثیت اور بریگزٹ سے متاثر ہونے والے شہریوں کے حقوق کی شرائط سے متعلق کسی معاہدے کی توثیق کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 29 نومبر کو شمالی کوریا کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ یہ اس سال کا ایسا نواں اجلاس تھا جو اس کے بعد منعقد ہوا جب عوامی جمہوریہ کوریا نے اپنا سب سے بلند اور طویل ترین بیلسٹک میزائل داغا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حکومت نے غیر قانونی طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور انہیں ہدف تک مارنے کے وسائل حاصل کرنے کے لیے پکا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے انتباہ کیا کہ بین الاقوامی برادری ایک فیصلہ کن نقطے پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کونسل کے غیر معمولی اقدامات کی تعریف کی جن کا مقصد شمالی کوریا کی بڑی برآمدی صنعتوں میں سخت کٹوتی اور صاف کیے ہوئے پیٹرول تک، جس سے اس کی جنگی مشین کو تقویت ملتی ہے، فوج کی رسائی کو کم کر کے شمالی کوریا کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ بہت سے ملکوں نے دوسرے سخت اقدامات کیے ہیں، مثلاً سفارتی تعلقات کو محدود کرنا یا انہیں ختم کرنا، فوجی تعلقات منقطع کرنا اور تجارتی رابطوں کو توڑ لینا۔ تاہم شمالی کوریا کے طرز عمل کو بدلنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ بعض ممالک اقوام متحدہ کی تعزیرات کی خلاف ورزی یا ان پر پوری طرح عمل درآمد کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے لیے بدستور رقم مہیا کر رہے ہیں۔ سفیر ہیلی کا کہنا ہے کہ حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے۔ پرامن حساب کتاب کو یقینی بنانے کے لیے تمام ملکوں کو شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لینے چاہئیں، تمام درآمدات اور برآمدات کو روک کر تجارت ختم کر دینی چاہیے اور شمالی کوریا کے کارکنوں کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ سفیر ہیلی نے یہ بھی کہا کہ چین کو چاہیے کہ وہ شمالی کوریا کو خام تیل سپلائی کرنا روک دے، جیسا کہ اس نے 2003 میں کیا تھا، جس کے فوراً بعد شمالی کوریا مذاکرات کی میز پر آ گیا تھا۔ شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے نمٹنے کے لیے انتہائی متبادلات میں اقوام متحدہ میں رائے شماری کے اس کے حقوق کی تنسیق شامل ہے۔ بہت سے ملکوں نے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات منقطع کر کے بڑی اقتصادی اور سیاسی قربانیاں دی ہیں۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ انہوں نے ہم سبھوں کی سلامتی اور امن کے لیے ایسا کیا ہے۔ اب ہم چینی صدر شی سے بھی کہیں گے کہ ایسا ہی موقف اختیار کریں۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ شمالی کوریا کا تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربہ دنیا کو جنگ کے قریب لے آیا ہے اور اس سے دور نہیں۔ ہم نے شمالی کوریا سے کبھی جنگ نہیں چاہی اور آج بھی ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ شمالی کوریا کی جانب سے جارحیت کی مستقل کاروائیاں ہوں گی، اور اگر جنگ ہوئی تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ شمالی کوریا کی حکومت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ سفیر ہیلی نے اعلان کیا کہ یہ دنیا کی اقوام کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت کو مزید الگ تھلگ کر دیں، اس کی حیثیت کم کر دیں، اور خدا چاہے تو اس کے خطرناک راستے کی سمت تبدیل کر دیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم سبھوں کے لیے لازم ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین, یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی ایک تنظیم اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہے, جن میں سے ایک غریب اور بے سہارا لوگوں کو خوراک فراہم کرنا بھی ہے, اور پورے امریکہ میں ان کے رضاکار یہ کام انجام دے رہے ہیں. یہاں ورجینیا میں قائم اکنا کی شاخ کے انچارج محمد ارشد محمود ہیں. انہوں نے ایک بات چیت میں اپنے کام کی تفصیلات بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکنا ریلیف بیسک بنیادی طور پہ ایک ڈومیسٹک چیریٹی ہے. یہ واحد مسلم چیریٹی ہے جو نیشنل وائڈ کام کرتی ہے, اور ہم صرف یہیں سے چیریٹی ایٹ ہوم ہم یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ میں جو غربت ہے, جو بھوکے لوگ, ضرورت مند لوگ, جو لوگ ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں مسلمانوں کی طرف سے.
اچھا, عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک امیر ملک ہے اور یہاں پر تو غریب ہوں گے نہیں, اور خاص طور پر ایسے غریب کے جن کو کھانے کے لیے بھی آپ مدد فراہم کریں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟
یو ایس ڈی اے ایک جو امریکہ کا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو فوڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق 44 ملین پیپل وہ ایوری ڈے وہ کم فوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ سوتے ہیں, اور اس وقت ہم تقریباً 20,000 لوگوں کو پورے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پرووائڈ فراہم کر رہے ہیں, اور صرف ورجینیا میں ہم تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دے رہے ہیں.
ماشاءاللہ. اچھا, یہ فرمائیے گا, یہ طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے افراد ہیں جن کو خوراک کی ضرورت ہے, اور پھر آپ کیسے خوراک کو کلیکٹ کرتے ہیں؟
یہاں لوکل جو اہل ثروت لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ ہم ان کے ہم پارٹنر ہیں, اور وہ ہمیں خوراک پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کیپیٹل فوڈ بینک ہے, یو ایس ڈی اے ہے, اور ویسے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ ہمیں مختلف ان کائنڈ شیپ میں خوراک دیتے ہیں, اور وہ ہم جو ریموٹ ایریا ہیں, اسپیشلی جو لو انکم ہاؤسز ہیں اور ہوم لیس پیپل ہیں, ان ایریا میں جا کے ہم خوراک جو ہے ان کو فراہم کرتے ہیں.
تو آپ کے پاس کوئی فہرست ہے باقاعدہ ان اداروں کی کہ آپ کہاں کہاں جانا ہے خوراک لے کر؟
جی ہاں, لوگ ہمارے ساتھ انلسٹ ہوتے ہیں, سائن اپ ہوتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ, اور ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ان کا نام, ان کے فون نمبر, ان کی آئی ڈیز, اور وہ ساری چیز, پورا ایک ڈیٹا موجود ہے ہمارے.
اچھا, یہ جو فوڈ آپ مہیا کرتے ہیں, یہ کیا کینز میں ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, یا گرم بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟
نہیں, یہ جو ہم اس وقت فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ را فوڈ کے اندر ہے, جس میں رائس ہوتے ہیں, کوکنگ آئل ہے, اس کے علاوہ چکن میٹ ہے, کین فوڈ کی مختلف جو جس میں ویجی وغیرہ ہیں, پوٹیٹو ہیں, اونین ہیں, یہ مختلف چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہاٹ میل جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں 1 جنوری سے, ڈی سی ڈاؤن ٹاؤن کے جو ہوم لیس لوگ ہیں, جو بہت بڑی تعداد کے اندر ہے, وہ تقریباً 7,000 لوگ ہیں جو ڈی سی کے اندر ہوم لیس ہیں, تو ان کے لیے ہم ہاٹ میل شروع کر رہے ہیں.
تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جنوری سے آپ جو ہے گرم فوڈ بھی, گرم خوراک بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے.
ہاں جی, اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم سٹارٹ کے اندر ہر ویک میں 500 لوگوں کو گرم خوراک دیں گے, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس تعداد کو, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ڈی سی کے اندر لوگ جو ہوم لیس ہیں اور انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے, تو ہم مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان تک خوراک پہنچائیں گے.
ایک اسلامی تنظیم اکنا, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس وقت ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔